الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام بررا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعل معاويه هاديا مهديا واهد به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب وقال النبي عليه السلام لا تسبوا اصحابي او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی آیات میں اپنے صحابہ کی شان کو بیان کیا ہے میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کی ہستی کو سب سے پہلے جس نے دیکھا اور قرآن کو اترتے ہوئے جس نے سب سے پہلے دیکھا اور نماز کو جس نے سب سے پہلے پڑھا زکات جس نے سب سے پہلے ادا کی جہاد جس نے سب سے پہلے کیا اللہ کے نبی کی نبوت کو سب سے پہلے جس نے تسلیم کیا معراج کو جس نے سب سے پہلے سچ کہا رمضان کے روزے جس نے پوری کائنات میں اللہ کے نبی کی امت میں سب سے پہلے رکھے گئے اور اللہ کے فریضہ حج کو سب سے پہلے جن ہستیوں نے ادا کیا ان ہستیوں کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس دور کے اندر جہاں پر جس طرح اپنے آپ کو اژدہا کے منہ میں لے کے جانا ہوتا ہے اس طرح کلمہ پڑھنا مشکل ہوتا تھا مگر وہ صحابہ جنہوں نے اس تپتی ریت پر اللہ کے رسول کے اوپر جن پہ پاس سرمایہ کوئی نہیں کوئی اپنا خاص گھر نہیں کوئی ایسا بڑا نظام نہیں جس کو دیکھ کر کوئی حرص ہوتی ہو یا کوئی لالچ ہوتی ہو ایک نبوت کی صداقت و امانت و دیانت پر آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی دعاؤں کی قبولیت جن ہستیوں کے رسول اللہ کی چادر کے نیچے لے کر آئی اور نبی کو باپ سمجھا اور نبی نے ان کو بیٹا سمجھا بیٹا ہونے کا حق انہوں نے ادا کیا باپ ہونے کا حق اللہ کے رسول نے ادا کیا اور ان دونوں کے خالق ہونے کا حق اللہ کی ذات نے ادا کیا ان کو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے نبی پر جس وقت قرآن نازل ہوا ہے نبی کو ایسے باعتماد ساتھیوں کی ضرورت تھی جن کے قلم اس قرآن کو لکھے اور نبی کو ایسے باعتماد ساتھیوں کی ضرورت تھی جو اس حرف کے اندر تبدیلی نہ کر سکتے ہوں جو اس میں رد و بدل نہ کر سکتے ہوں پھر ایسے ساتھی ہیں جہاں پر سختی کا حکم آئے وہ اس کو بھی لکھ ڈالیں جہاں نرمی کا حکم آئے وہ اس کو بھی لکھ ڈالیں جہاں جنت کا تذکرہ ہو وہ اس کو بھی لکھ ڈالیں جہاں جہنم کا تذکرہ ہو وہ اس کو بھی لکھ ڈالیں اس ہستی کی دعاؤں نے اللہ کے نبی کو ایسے اصحاب کرام عطا فرمائے جس میں عمر بن خطاب جیسے انسان بھی موجود تھے سیدنا امیر معاویہ جیسے انسان بھی موجود تھے نبی پر جب قرآن اترتا ہے نبی علیہ السلام صحابی سیدنا امیر معاویہ کو کہتے ہیں آجا اور میرے اس قرآن کو تو لکھ سیدنا امیر معاویہ اپنے ہاتھ کو جس وقت اٹھا کر قرآن حکیم کو اس کے صفوں پہ لکھتا ہے قرآن ان کے شان کے اندر نازل ہوتا ہے سیدنا عمر جس وقت قرآن لکھتے ہیں قرآن ان کی شان میں نازل ہوتا ہے زید بن ثابت جس وقت قرآن لکھتے ہیں قرآن ان کی شان میں نازل ہوتا ہے تیسویں سپارے کی سورہ عبس کے اندر فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرت بایدی سفرت کرام بررت جہاں قرآن کی صداقت بیان کی گئی ہے وہاں قرآن لکھنے والوں کی صداقت بیان کی گئی ہے ان کاتبوں میں ایک کاتب سیدنا امیر معاویہ ہے جو نبوت سے 5 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں پہ اس ملک کے اندر پیدا ہوتا ہے اور نبوت کے بعد وہ ایمان لاتا ہے سیدنا امیر معاویہ کی صورت میں جن کو رسول اللہ اپنی سواری پہ بٹھاتے ہیں سواری چلتی ہے اللہ کے نبی آگے ہیں سیدنا امیر معاویہ پیچھے ہیں سواری جب اچھلتی ہے سواری جب کودتی ہے, سواری کو جب دھکا لگتا ہے, امیر معاویہ کا پیٹ اللہ کے نبی کی کمر پہ لگتا ہے. میرے نبی امیر معاویہ سے پوچھتے ہیں, امیر معاویہ جب یہ سواری ہلتی ہے تیرا جسم میرے جسم سے مس کرتا ہے, بتا تیرے جسم کا کون سا حصہ میری کمر پہ لگتا ہے میرے جسم پہ لگتا ہے. امیر معاویہ کہتے ہیں یہ پیٹ لگتا ہے. نبی کہتے ہیں اپنی قمیض کو اٹھا دے. امیر معاویہ قمیض کو اٹھاتے ہیں, نبی علیہ السلام پیٹ کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اسی وقت دعا کرتے ہیں, اللہم علم الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ امیر معاویہ کے اس پیٹ کے اندر اللہ کی کتاب آ جائے, حساب سے اس کو بچا لیا جائے, عذاب سے اس کو بچا لیا جائے. یہ نبی کا صحابی ہے. بعد میں رشتہ داریاں اور بنتی ہیں. پہلے رشتہ داری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنو امیہ کے خاندان میں سے تھا, جن میں سے ایک چراغ سیدنا عثمان غنی کی شکل میں ہے, جن کو رسول اللہ نے اپنی دو بیٹیاں عطا کر دی. تین بیٹیاں رسول اللہ نے بنو امیہ کے خاندان کے اندر بیاہ دی اور دو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آ گئی, اور عثمان غنی بنو امیہ کا وہ چراغ تھا جو رسول اللہ کا صحابی بھی بنتا ہے, داماد بنتا ہے, حیا والوں کا سردار بنتا ہے. نبی علیہ الصلات والسلام کے لیے ہر مقام پر اپنے مال کو لے کر پیش ہوتا ہے, اور میرے نبی مسجد نبی میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ کہتے ہیں, اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے تجھے دیتا جاتا, اس کا انتقال ہو جاتا میں اگلی تجھے دے دیتا, انتقال ہو جاتا میں اگلی تجھے دے دیتا. رسول اللہ کے دادا بھی اسی خاندان میں سے تھے. بنو امیہ ایک خوبصورت خوبصیرت با عزت با وقار جمیل حسین ایک خاندان آیا, جس میں اللہ نے ایک نیا چراغ سیدنا امیر معاویہ کی شکل میں عطا کر دیا. اس اعتبار سے رسول اللہ کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں ہیں کہ بنو امیہ کی وجہ سے آپ کے ساتھ ان کی نسبت ہے. آپ نے اپنی بیٹیاں بنو امیہ کے اندر بیاہی. میرے نبی علیہ السلام کے تعلق قرابت داریاں بنو امیہ سے زیادہ تھی, باقی صحابہ کے خاندانوں سے اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی بنو امیہ کے خاندان سے تھی. امیر معاویہ جس وقت پیدا ہوتے ہیں حسین ہیں جمیل ہیں, رسول اکرم کے پاس جس وقت پہنچتے ہیں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. ایک وہ وقت آتا ہے جب میرے نبی عمرہ کے لیے جاتے ہیں, رسول اللہ احرام کھولنا چاہتے ہیں, اس سے پہلے آپ نے بال کٹوانے ہیں. ابھی تک آپ نے پہلے کبھی بال نہیں کٹوائے تھے. میرے نبی علیہ السلام تلاش کرتے ہیں کس صحابی کو بلایا جائے. اللہ کے نبی رسول اللہ سیدنا امیر معاویہ سے کہتے ہیں تو آ جا میرے بالوں کا قصر کٹ دے. امیر معاویہ رسول اللہ کے بالوں کا قصر کرواتے ہیں, کٹوائی کرواتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ کے بالوں کو سیدنا امیر معاویہ سنبھال کر رکھتے ہیں, اور اس کے بعد یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب دنیا سے میرا انتقال ہو جائے میری قبر پر اللہ کے نبی کے وہ بال رکھ دینا, اور قیامت کے دن میں اٹھ کر یہ کہوں گا اللہ کے نبی میں نے کاٹے بھی تھے اور گرنے بھی نہیں دیے اور سنبھال کے رکھ دیے. آج اللہ کے سامنے رسول اللہ کے ان بالوں کو لے کر حاضر ہوا ہو. اس شخصیت کو سیدنا امیر معاویہ کا لقب دیا جاتا ہے, نام دیا جاتا ہے. رسول اللہ کے حساب کے اندر جس وقت آتے ہیں میرے نبی علیہ السلام ایک دن کھڑے کھڑے یہ دعا کرتے ہیں, اللہم اجعل معاویہ ہادیاً مہدیاً وہدی بھی, اللہ اس کو ہدایت دے, ہدایت کا ذریعہ بنا اور پوری دنیا کو اس کے ذریعے ہدایت دے. وقہ العذاب, اور اے اللہ اس کو عذاب سے بچا. اور یہ بات یاد رکھیں, نبی جب دعا کرتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہوتی, ایک تو اس دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں, دوسری وہ دعا ہے جو اللہ نے قبول نہیں کرنی. اگر اللہ کا نبی دعا کرنا چاہے رب اس کو قبول نہ کرنا چاہے وہ نبی دعا نہیں کرتا. اللہ اس کو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ تیری دعا قبول نہیں ہو سکتی, اس لیے تو اس کو مت کر. جس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نوح علیہ السلام جس وقت دعا کرنے لگے اللہ نے منع فرما دیا, بیٹا بے شک تیرا ہے, بیوی بے شک تیری ہے, مگر ان کا عمل کفر پہ ہے, ان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے آپ
ان کے لیے دعا مت کیجئے. اس طرح اللہ کے نبی جس وقت دعا کرتے ہیں, اے اللہ ہدایت دے معاویہ کو, اے اللہ اس کو حساب سے بچا, اے اللہ اس کو عذاب سے بچا, اے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا, اس وقت اگر یہ دعا قبول نہ ہوتی, معاویہ حساب سے نہ بچتے, معاویہ اگر عذاب سے نہ بچتے, معاویہ اگر جنت کے اندر سرداری نہ لیتے, اللہ کے نبی کو اس وقت روک دیا جاتا. جس طرح عبداللہ بن ابی منافق تھا, اس کی نماز جنازہ میرے نبی پڑھتے ہیں, حضرت عمر آپ کو روکتے ہیں, اللہ آپ سے کہتے ہیں ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبره, جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن آپ نے آئندہ کسی کافر کے لیے دعا نہیں کرنی, اس لیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہو سکتی. آپ مانگیں دعا خدا رد کر دے, یہ آپ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے نبی جس وقت دعا کرتا ہے اگر قبول ہوتی ہے, رب خاموش ہو کر دعائیں سنتے ہیں, وہ قبول ہوتی جاتی ہے. اگر وہ دعا قبول نہ ہونی ہو, اللہ پھر اس دعا سے منع کر دیتے ہیں تاکہ نبوت کی توہین نہ ہو, نبوت کی شان کی مخالفت نہ ہو. اس لیے میرے نبی نے سیدنا امیر معاویہ کے حق میں جتنی دعائیں زیادہ کی ہیں اتنی اور صحابہ کے حق میں نہیں کی ہیں. اور کسی دعا پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی تو فلاں دعا کرتا ہے یہ قبول نہیں ہو سکتی, اس لیے اس دعا کو چھوڑ دے, نہیں, بلکہ دعا کرتے کرتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر کہتے ہیں, خدا کی قسم قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک صحابی آئے گا جس کو سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں, وعلیہ رداء من الایمانی, اور اس کے اوپر ایمان کی چادر ہوگی. اور میرے نبی کہتے ہیں احلم امتی امیر معاویہ, میری امت میں سب سے حلیم بردبار, غصے پہ قابو پانے والا, اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لینے والا سیدنا امیر معاویہ ہے. حضرت عمر کے دربار میں ایک بدبخت نے آ کر کہا امیر معاویہ غلط قسم کا آدمی ہے. حضرت عمر نے اس کو خاموش کرواتے ہوئے کہا چپ ہو جا اللہ کے بدبخت انسان, خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے امیر معاویہ پر جب کوئی غصہ کرتا ہے وہ بالکل خاموش ہو کر اس غصے کو تھوک دیتا ہے, اور اس میں رسول اللہ کی صفات حلم ہے, بردباری ہے, برداشت ہے, جس میں برداشت ہوتی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, تو خاموش ہو جا. میں نے اللہ کے نبی کو امیر معاویہ کی پیشانی چومتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دیکھا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو کھڑا ہو کر اس کی بہتانیاں کرتا ہے, الزام تراشیاں کرتا ہے, امیر معاویہ کو غلط کہتا ہے. آج عمر اپنی خلافت کے دور کے اندر بھی یہ کہتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پہ ابنو امیہ میں سے اللہ کا محبوب ترین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں. آپ کی بہن ام حبیبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ابو سفیان کی بیٹی نبی کی حرمت تقدس پر اپنے باپ کے سامنے اکڑ جانے والی, اور ابو سفیان جس وقت گھر میں آتا ہے بستر پہ بیٹھتا ہے, ام حبیبہ کہتی ہے رک جا یہ رسول اللہ کا بستر ہے, اگر تیرے اندر کلمہ ہے نبی کے بستر پہ بیٹھ سکتا ہے, اگر کلمہ نہیں ہے نبی کے بستر پر تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی. 30 سال تک ایک سردار جس کو ابو سفیان کہتے ہیں, آج اس کی بیٹی اس نبی کی حرمت کو دیکھتی ہے, عزت و وقار کو دیکھتی ہے, عفت و پاک دامنی کو دیکھتی ہے, طہارت و تنزہ کو دیکھتی ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ مطہرہ کہتی ہے ایک دن امیر معاویہ کسی سفر سے واپس گھر میں داخل ہوئے, تھکاوٹ کا شکار تھے, بال بکھرے ہوئے تھے, گرد و غبار تھا. بہن کی محبت بھائی سے بے مثال ہوتی ہے, اور اس وقت بھی جب بھائی بھی نمازی ہو, بہن بھی نمازی ہو, بھائی کاتب قرآن ہو, بہن قرآن کی امینہ ہو, بھائی اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی ہو, بہن صحابیہ بھی ہو, بیوی بھی ہو, امہات المؤمنین بھی ہو, رسول اکرم کے یہ دو رشتہ داریاں ہوں, اس وقت امیر معاویہ آتے ہیں. ام حبیبہ کہتی ہے بھائی جان آپ تھکے ہوئے ہیں, چارپائی پہ لیٹ جائیں, میں آپ کو تیل لگانا چاہتی ہوں. رسول اللہ کی یہ زوجہ مطہرہ اپنے سکے حقیقی بھائی سیدنا امیر معاویہ کے سر پر تیل لگا رہی ہے, اور نبی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہیں. آپ کی مسکراہٹ ہے. پوچھا بتا ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ کہا میں اپنے بھائی سے اظہار محبت کر رہی ہوں، یہ سفر سے واپس آیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا اس کی تھکاوٹ کو دیکھ کر، آج میں تیل کی مالش کرتی ہوں. کہا ام حبیبہ تو امیر معاویہ سے کیا محبت کرتی ہے؟ کہا میں محبت کرتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کی قسم صرف تو محبت نہیں کرتی، جبرائیل امین اتر کر کہہ رہا ہے، ام حبیبہ بھی کرتی ہے، رسول اللہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی ذات بھی اس سے محبت کرتی ہے. یہ نفرت کے قابل نہیں ہے، یہ نبی کا صحابی بھی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ بھی ہے. اور ایک روایت کے مطابق ام حبیبہ کی ایک بہن ایسی تھی جن کو قریبۃ الصغرا کہا جاتا تھا، یہ وہ بہن تھی جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے نزدیک رشتہ داریوں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہونے کا شرف دیتی تھی. یہ قریبۃ الصغرا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری میں آپ کو ہم زلف بھی بنا رہی تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے خدا بھی محبت کرتا ہے، اس سے رسول بھی محبت کرتا ہے، اس سے تم بھی محبت کرتے ہو. آج کے مسلمان سیدنا امیر معاویہ کو حضرت علی کا دشمن سمجھتے ہیں اور حضرت علی کو سیدنا امیر معاویہ کا دشمن سمجھتے ہیں. پہلی بات یاد رکھیں، سیدنا امیر معاویہ رسول اللہ کے سالے ہیں، میرے اور آپ کے ماموں ہیں، اور اس امت کے بہترین صحابی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، جنت کی بشارت ان کو بھی ہے، جنت کی بشارت ان کو بھی ہے. معاملہ کہاں ہوتا ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد ان قاتلوں کے خلاف کاروائی کا جس وقت مسئلہ آتا ہے، حالات کے تقاضے سے حضرت علی نے کہا تھا کہ میں فی الحال انتقام لینے کے نزدیک حالات کو مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے کچھ تاخیر کر دی جائے، بعد میں اس کا فیصلہ کر لیا جائے گا. لیکن سیدنا امیر معاویہ نے کہا تھا حضرت اگر آپ کو حالات سازگار نظر نہیں آتے، امیر معاویہ کو اجازت دے دیں، میں ان کا انتقام خود لے لوں گا. اس اختلاف رائے کی بنیاد پر دو اختلاف ہو چکے تھے، جنگ آپس میں نہیں تھی، لڑائی آپس میں نہیں تھی، دشمنی آپس میں نہیں تھی. اور ایک وہ مقام بھی آتا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی پوری دنیا کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پر امیر معاویہ جیسا منصف بندہ نظر نہیں آتا. اور ایک وہ وقت بھی آتا ہے جب امیر معاویہ حضرت علی کی وفات کے بعد، حضرت علی کی شہادت کے بعد، حضرت علی کی رخصتی کے بعد ان کے غلام سے حضرت علی کی تعریف میں اشعار سنتے ہیں اور اس کو انعام سے نواز کر واپس کرتے ہیں. ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، ان کی کوئی جنگ نہیں تھی، ان کی کوئی لڑائی نہیں تھی، ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام اب لینا ہے یا بعد میں لینا ہے، کس وقت لینا ہے، معاملہ یہاں پڑتا تھا. حضرت علی کی رائے تھی ابھی نہ لیا جائے، حضرت امیر معاویہ کی رائے تھی اسی وقت انتقام لیا جائے. اس وقت کے حالات کی وجہ سے ایک جنگ ہو گئی جس کو جنگ کا نام دیا گیا، جنگ صفین اس کو بتایا گیا. آج امت کتاب نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، حدیث نہیں پڑھتی، صرف تاریخ ڈائجسٹ کی کہانیاں پڑھنے کے بعد سیدنا امیر معاویہ کے عاشق لوگ حضرت علی پر نعوذ باللہ کراہت محسوس کرتے ہیں اور حضرت علی کو ماننے والے سیدنا امیر معاویہ پر کراہت محسوس کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے حضرت علی کو برا کہیں تب بھی اسلام کے دائرے سے خارج، حضرت امیر معاویہ کو برا کہیں تب بھی اسلام کے دائرے سے خارج. میرے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم پوری کائنات کا خزانہ اگر تم خرچ کر دو اور میرے صحابی کے ایک مت ایک شیر کے برابر بھی ہونا چاہو، ہرگز تم نہیں ہو سکتے. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، میرے صحابہ کو برا مت کہو. آج کی دنیا سمجھتی ہے یہ جنگ تھی، لڑائی تھی، اور لڑائی میں ایک سچ پہ ہوتا ہے دوسرا جھوٹ پہ ہوتا ہے، ایک حق پہ ہوتا ہے دوسرا باطل پہ ہوتا ہے، ایک جنتی ہوتا ہے دوسرا جہنمی ہوتا ہے، ایک عذاب کا مستحق ہوتا ہے دوسرا عتاب کا مستحق ہوتا ہے. آج کا مسلمان اس چیز پہ سمجھتے ہوئے حضرت حضرت علی کو کبھی رون ڈالتا ہے, دوسرا کبھی حضرت امیر معاویہ کو رون ڈالتا ہے, ساری امت کا فیصلہ ہے. امیر معاویہ بھی جنتی ہیں, حضرت علی بھی جنتی ہیں, ساری امت کا فیصلہ ہے. امیر معاویہ بھی صحابی ہیں, حضرت علی بھی صحابی ہیں, ساری امت کا فیصلہ ہے. حضرت علی کا گھر حضور کے بالکل سامنے ہوگا, ساری امت کا فیصلہ ہے. حضور حضرت امیر معاویہ سے قیامت کے دن جس وقت گلے ملیں گے, آپ کے اوپر ایمان کی چادر بچھی ہوگی, ساری امت کا فیصلہ ہے. حضرت عثمان کو غلط کہنے والا, حضرت علی کو غلط کہنے والا, امیر معاویہ کو غلط کہنے والا, تینوں اسلام کے طبقہ سے, رسول اللہ کی تمام چیزوں سے بالکل پیچھے ہٹ کر خارج ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلے تو لفظ یہ ہیں کہ یہ دونوں متفقہ جنتی ہیں, یہ دونوں متفقہ صحابی ہیں, یہ دونوں متفقہ رشتہ دار ہیں, یہ دونوں حضور کے قرابت دار ہیں, یہ دونوں حضور کی تمام چیزوں سے تہمت کرنے والے ہیں. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابیوں پہ ضرب نہیں آنی چاہیے, تانا نہیں ہونا چاہیے, طنز نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت علی حق پہ ہیں, وہ کہتا ہے باطل پہ ہیں, ایک کہتا ہے امیر معاویہ حق پہ ہیں, دوسرا کہتا ہے باطل پہ ہیں. وجہ کیا بناتے ہیں کہ ان کے درمیان جنگ ہوئی, اور جنگ میں ایک سچا ہوتا ہے دوسرا جھوٹا ہوتا ہے, جبکہ لڑائی کے اندر یہ قانون نہیں ہے. دو سکے بھائی کسی بات پر لڑ جاتے ہیں مگر ان میں کافر کوئی نہیں ہوتا, دو سکی بہنیں کسی بات پر لڑ جاتی ہیں مگر ان میں کافر کوئی نہیں ہوتا, دو تایا چاچا آپس میں لڑ جاتے ہیں مگر ان میں کافر کوئی نہیں ہوتا, باپ چچا سے لڑ جاتا ہے مگر ان میں کافر کوئی نہیں ہوتا, دوست دوست لڑ جاتا ہے مگر ان میں کافر کوئی نہیں ہوتا. جس وقت موسیٰ علیہ السلام تور کے پہاڑ پر گئے, پیچھے آپ نے حضرت ہارون کو چھوڑا, ان کی قوم ان کے قابو میں نہیں آئی, بچڑے کی عبادت شروع کر دی گئی. جب حضرت موسیٰ گئے تھے سارے توحید پر تھے, جب واپس آئے ساری دنیا بچڑے کو خدا بنا کر شرک کرتی ہے. آپ کو غصہ آیا, فطرت غصہ ہوتا بھی ہے کہ میں نے ایمان کی حالت میں چھوڑا تھا, اب یہ سارے کفر کی حالت میں آ گئے ہیں. حضرت موسیٰ نے اسی وقت حضرت ہارون کی داڑھی کو پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا تو نے ایسا کیوں کیا ہے, یہ اختلاف تھا, ہلکی سی لڑائی ہو گئی. آپ نے کہا میری داڑھی کو مت پکڑیے, چھوڑیے میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں. اختلاف ہوا, لڑائی ہوئی, داڑھی پکڑی, مخالفت ہوئی, دشمنی بظاہر نظر آئی. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے ہارون جہنم میں ہے موسیٰ جنت میں ہے, دوسرا کہے موسیٰ جہنم میں ہے ہارون جنت میں ہے, دونوں کا ایمان سلب ہو جائے گا. سب کو کہنا پڑے گا ہارون بھی جنتی ہیں, موسیٰ بھی جنتی ہیں, ہارون بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحبت میں آئیں گے, موسیٰ بھی صحبت میں آئیں گے. اگر کوئی بندہ ہارون کو غلط کہے موسیٰ کو ٹھیک کہے, کوئی موسیٰ کو غلط کہے ہارون کو ٹھیک کہے, دونوں فرقے باطل, دونوں جماعتیں باطل, دونوں تہذیبیں باطل, دونوں زبانیں باطل, دونوں نظریے باطل, دونوں تصور باطل. وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے, یہ لڑائی نہیں تھی, اختلاف تھا, اختلاف رائے تھا, نظریے کا اختلاف تھا, کوئی جنت جہنم کا مسئلہ نہیں تھا, کوئی حق باطل کا مسئلہ نہیں تھا. دونوں کی سوچ تھی کہ عثمان کے قاتل پکڑے جائیں, دونوں کی سوچ تھی انتقام لیا جائے, دونوں کی سوچ تھی ہم پورا پورا اس کے اندر معاملہ کریں گے. لیکن وقت کی وجہ سے اختلاف تھا, ایک کی سوچ تھی کہ حالات ابھی نہیں ہیں فی الحال چھوڑا جائے, دوسرے کی سوچ تھی کہ بعد میں انتقام نہیں ابھی انتقام لیا جائے. اس بنیاد پر یہ جنگ ہوئی. آج کا بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے امیر معاویہ جنت میں ہیں, وہ جہنم میں ہیں, وہ جنت میں ہیں, یہ جہنم میں ہیں. سوال یہ ہے کہ حسن حضور کے نواسے, حضرت علی کے بیٹے حسین حضور کے نواسے, حضرت علی کے بیٹے نواسے بھی جنتی کے جوانوں کے سردار ہیں, نبی علیہ السلام کے پیارے ہیں, دل سے لگائے, زبان ان کے منہ میں ڈالی, ان کا لعاب چوسا, اپنا لعاب ان کو چسایا اور کہا کہ جس نے حسن سے محبت کی نبی سے کی, جس نے نفرت کی نبی سے کی. کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں حسن نے آ کر بھی آپ کے حائط پہ بیعت کی اور حسین نے بھی آ کے آپ کے حائط پہ بیعت کر لی. جب دونوں بچوں نے بیعت کر کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم حضرت علی کی اولاد ہیں اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہم بیعت کرتے ہیں, اور بیعت باطل نہیں تھی,
اگر یہ باطل ہوتی تو یہ جنت میں نہ جاتے، سردار نہ بنتے، کچھ نہ ہو سکتے تھے۔ جب دونوں بچے اس باپ کے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں تو آج کا مسلمان کھڑا ہو کر اس کو جو کیوں رینگتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ اور حضرت علی دشمن تھے؟ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل تھے، آپس کے اندر محبت تھی، ایک دوسرے کی تعریف میں کبھی انہوں نے کفر نہیں چھوڑی۔ جو اختلاف تھا وہ رائے کا اختلاف تھا، اور میرے نبی کا فرمان تھا اختلاف علماء امتی رحمتن، میری امت کے علماء کا اگر کبھی اختلاف ہو جائے وہ رحمت ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ان صحابہ کی مثال اس طرح ہے، میرے نبی کا فرمان ہے جس طرح کھانے میں نمک ہوتا ہے اس طرح ایمان میں میرے صحابہ ہیں، اگر نمک نہیں ہے کھانا کوئی نہیں کھاتا، اگر صحابہ نہیں ہے ایمان کہیں نہیں ملتا۔ میرے نبی کا فرمان ہے ہر چیز کو اس کی شان کے ترازو میں تولا کرو، اگر کوئی امبر کی خوشبو لائے اور لکڑیوں کے گندے ٹال پر جا کر کہے کہ میں اس کو یہاں پہ تولتا ہوں، ہر بندہ کہے گا ہرگز نہیں، یہ اس خوشبو کی شان کے خلاف ہے، اس کو یہاں مت تولنا، اس کو کسی اچھی جگہ پر لے کر اس کے ترازو میں تول دو۔ آج مسلمان نے صحابہ کو ترازو میں تولا تو ہے مگر اس گندے ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو تاریخ کہتے ہیں اور جس کو قرآن کہتے ہیں۔ جو ان صحابہ کی تعریف کرتا ہے بِعَيْدِ سُفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَّرَةٍ، ان کے بزرگ ہاتھ تھے جنہوں نے قرآن کو لکھا، جنہوں نے کتابت کی، جنہوں نے رسول اللہ کے بال کاٹے، جنہوں نے رسول اللہ کے بالوں کو سنبھال کر رکھا، حضور اکرم علیہ السلام پر ہماتن قربان ہوئے، وہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے کبھی بھی دشمن نہیں ہو سکتے اور نہ آپس میں کبھی دشمن ہو سکتے ہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند، کوئی ستارہ ایسا نہیں جس پہ روشنی نہ ہو، ذرا سی روشنی زیادہ ہو جائے کم ہو جائے یہ تو ہو سکتا ہے مگر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کوئی ستارہ روشنی کے بغیر ہو جائے، اور دین روشنی صرف تمہیں صحابہ اکرام دے سکتے ہیں۔ 150 سے زیادہ حدیثیں سیدنا امیر معاویہ نے امت تک پہنچائی ہیں، اور یہ 150 سے زیادہ حدیثوں کا اللہ رب العزت کا امین صحابی بن کر دنیا کے اندر آتا ہے۔ اس لیے اس کو جنگ نہ کہیں، اس کو لڑائی نہ کہیں، اس کو جنت جہنم کا مسئلہ نہ کہیں، اس کو اختلاف کا مسئلہ نہ کہیں، دونوں اس نظریے پہ آ جائیں کہ دونوں صحابی ہیں، دونوں حق میں ہیں، دونوں جنت میں ہیں، دونوں اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، دونوں اللہ کے محبت والے ہیں، دونوں قرابت والے ہیں۔ اگر تاریخ پڑھیں گے حضرت علی کو بچھاڑ کر امیر معاویہ کو اٹھا دے گی، اگر تاریخ پڑھیں گے امیر معاویہ کو بچھاڑ کر حضرت علی کو اٹھا دے گی، میں اور آپ حضرت علی کو برا کہیں، میں اور آپ حضرت امیر معاویہ کو برا کہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے، نہ نبی کی کبھی ہم نے خدمت کی ہے، نہ ہم نے کسی جنگ میں شرکت کی ہے، نہ ہم نے کبھی جہاد میں زخم کھائے ہیں، نہ ہم نے مکہ کی تپتی ریت پہ چلے ہیں، نہ مدینہ کی گرمیاں برداشت کی ہیں، نہ ہم نے کبھی پیاس برداشت کی ہے، نہ ہمیں کبھی نبی کی صحبت ملی ہے۔ ہم تو اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جن کے چاروں طرف موسیقی کی گند ہے، ہم تو اس غلاظت کے دور میں ہیں جن کے چاروں طرف سود کی بھرمار ہے، ہم تو اس غلیظ دور کے اندر ہیں جہاں شراب کی بوئیں ہیں، ہم اس گندے بازاروں کے مکین بن چکے ہیں جہاں بے حیا عورتیں ہیں، ہم اس ملک کے باشندے بن چکے ہیں جہاں سود کی چادروں کی لپٹ میں ہیں، ہم اس گندے ماحول میں ہیں جہاں موسیقی سنے بغیر ہمیں سکون نہیں آتا، ہم اس دور میں ہیں جہاں نبی کے بجائے گلوکار اداکار ہمارے آئیڈیل بن چکے ہیں، ہم اس کہانیوں پہ ہیں جہاں ہفتہ وار ڈائجسٹ ہمیں قرآن سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے، ہم اس دور گندے میں گزر چکے ہیں جس میں ایک اخبار کی خبر اللہ کے نبی کی خبروں سے اچھی لگتی ہے، ہم اس دور میں گزر چکے ہیں جہاں اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے آج یہودی ہمارا رزاق بن چکا ہے، ہم تو اس دور کے اندر ہیں جہاں ہماری اپنی نگاہیں داڑیاں ٹوپیاں پگڑیاں کپڑے سب کچھ پہ دینی کے رخ اختیار کر چکا ہے، ہماری نگاہوں میں کوئی حیا شرم وہ موجود نہیں ہے، آتی ہے تو چند منٹ مسجد میں آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، میں اور آپ ہم جیسے غلیظ انسان اٹھ کر پھر امیر معاویہ کو برا کہیں یا سیدنا علی المرتضیٰ کو برا کہیں، ایک کو جنتی کہیں دوسرے کو جہنمی کہیں، اس کو باطل کہیں اس کو حق کہیں، ہمارا ہرگز یہ جواز نہیں ہے. ہم تو صحابہ کی منہوں میں منت ہیں، آج ان کے صدقے سے اس پاکستان کے اندر ہمیں اللہ کی طرف سے رحم گزر رہا ہے. کسی نے سوال کیا تھا، عمر بن عبد العزیز بھی خلافت میں رہی ہیں، امیر معاویہ بھی خلافت میں رہی ہیں، بتاؤ کون افضل ہے؟ عمر بن عبد العزیز کے دور میں کوئی زکات لینے والا بچا نہیں تھا، بھیڑ بکری ایک کنویں پہ کھڑے ہو کر کام کیا کرتے تھے. ہمارے اکابر نے جواب دیا ہے، اللہ کی قسم اگر عمر بن عبد العزیز کی پوری سلطنت خلافت اور عبادت قیادت سیادت ایک جگہ جمع کرنی جائے اور رسول اللہ کا صحابی امیر معاویہ جہاد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب کو پکڑ کر چل رہا تھا اور اس سواری کی وجہ سے وہاں سے گردہ اڑ رہا تھا، وہ گردہ جو امیر معاویہ کی ناک پر پڑ گیا تھا، اللہ کی قسم وہ ناک عمر بن عبد العزیز کی پوری خلافت سے اعلیٰ ہے. وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے، یہ تابعی ہیں، ان کی نزاکت اس سے نہیں ہو سکتی، ان کی نزاکت اس سے نہیں ہو سکتی. آج میں اور آپ جج بن گئے صحابہ کے، ہم قاضی بن گئے صحابہ کے، ہم فیصلہ کرنے والے بن گئے صحابہ کے. اس چیز سے باہر آ کر قرآن کی طرف مڑو، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں یہ لوگ سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل ہیں، یہ صحابیت کی شان تھی. پھر امیر معاویہ کون صحابی ہے؟ غسان کے ایک شہزادہ بندہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں، نبی کو بوسا دیا، نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس ایک ہدیہ ہے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ ہدیے قبول کرتے ہیں. میرے نبی نے کہا اللہ کی قسم تو نے ٹھیک سنا ہے، میں ہدیہ قبول کرتا ہوں. میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا لا ہدیہ مجھے دے دے. اس نے کہا ہدیہ یہاں سے سینکڑوں میل دور میرے علاقے میں موجود ہے، میں نے آپ کو وہ دینا ہے، آپ کسی بندے کو بھیج دیں، میں آپ کا ہدیہ آپ کو دیتا ہوں. یہ سنتے ہی سیدنا امیر معاویہ جوتا پہنے بغیر وہیں سے رخصت ہو جاتا ہے، شہزادے کے پیچھے چلتا ہے، پاؤں میں جس وقت خون آ جاتا ہے، امیر معاویہ اس غسان کے شہزادے سے کہتا ہے مجھے سوار کر کے لے چل، تیرے ملک سے میں نے ہدیہ لانا ہے. وہ کہتا ہے تو تو کمی ہے، تو تو نوکر ہے، تو تو خادم ہے، میں شہزادہ ہوں، میری سواری پر تو سوار نہیں ہو سکتا. کہا ٹھیک ہے. وہ غسان کا بادشاہ سواری پہ چلتا ہے، امیر معاویہ پیدل چلتا ہے، خون آ گیا، زخم آ گئے، پاؤں لتھڑ گئے، سب کچھ ہو گیا، تپتی ریت میں، تپتی دھوپ میں یہ صحابی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہاں پہنچ گیا، اس نے ہدیہ ان کے ہاتھ میں دے دیا. سیدنا امیر معاویہ واپس ہدیہ لے کر نبی کے پاس حاضر ہوتا ہے، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے. پوچھا معاویہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے کہا تھا کوئی بندہ بھیج دو ہدیہ لانا ہے، میں آپ کے حکم کے اوپر یہی سرست ہو گیا. پوچھا امیر معاویہ تو نے جوتی تو پہن لینی تھی. کہا یا رسول اللہ جس وقت آپ کا حکم آیا میری جوتی مسجد کے دوسرے گیٹ پر تھی، میں وہاں جا کر پہنتا اور دیر کر دیتا، مجھے یہ برداشت نہیں تھا، اس لیے میں ننگے پاؤں چلا گیا. میرے نبی علیہ السلام نے اسی وقت سیدنا امیر معاویہ کو اپنے دل سے لگایا اور پوچھا بتا تجھے اس شہزادے نے سواری پہ نہیں بٹھایا؟ اس نے کہا نہیں، اس نے مجھے تانے دیے، اس نے مجھے کمی کہا، اس نے مجھے نوکر کہا. میرے نبی نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تجھے خلافت اسلامی عطا فرمائے گا اور اس میں تو اللہ سے ڈرتے رہنا. اور امیر معاویہ کا دور جس وقت آیا، رات کو بندے چوکی دار تھے، جاتے تھے جہاں کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، کوئی بچی پیدا ہوتی ہے، ان کا وظیفہ لگا دیا کرتے تھے، ہر مقام پر انصاف نظر آتا تھا، ہر بندہ آپ کی بادشاہت سے، امارت سے، خلافت سے خوش تھا. حضرت امیر معاویہ کو نبی دعائیں دیتے ہیں، اسی مقام پہ کھڑے ہو کر پھر وہ دور آیا جب میرے آقا کی دعائیں قبول ہو گئی. سیدنا امیر معاویہ خلافت کی کرسی پہ آتا ہے، امارت کی کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے، پھر ایک جنگ ہوتی ہے، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے، 600 قیدی آپ کے پاس آتے ہیں اور ان قیدیوں میں دیکھا ہے کہ وہ غسان کا بادشاہ جس نے امیر معاویہ کو نہیں بٹھایا تھا آج وہ بھی قیدی بن کر آ گیا. آج سوچتا ہے کہ امیر معاویہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کہا اس کی ہتھکڑیاں کھول دی جائیں، دسترخوان لگا دیا جائے، کھانا پورا اس کو کر دیا جائے، ایک ماہ تک اس کی خدمت کی جائے، اور اس کے بعد 10,000 درہم دے کر سیدنا امیر معاویہ اس سے وعدے کو رخصت کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے تیرے ہاتھ نبی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، میں ان کو کبھی تکلیف نہیں دے سکتا، میں ان کو کبھی سزا نہیں دے سکتا۔ ایک طرف تو صحابی کی حالت یہ ہے، اور دوسری طرف آج کی تاریخ لکھتی ہے کہ امیر معاویہ باطل پہ، حضرت علی حق پہ نہیں ہے، وہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، وہ جہنمی ہیں یہ جنتی ہیں۔ یہ بحث جہالت تھی، یہ بحث کہانی ہے، یہ بحث ڈائجسٹ کی تمام لکیریں ہیں، یہ بحث دنیا کے گندے رقم ترازوں کی کٹی ہوئی کہانیاں ہیں۔ میرے نبی کی کہانی قرآن میں ہے کہ صحابہ جنتی ہیں، حق پہ ہیں، نبی کے شاگرد ہیں، اور اللہ کے شاگرد تو کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہونے والے درخت جہنم میں نہیں تو صحابہ جہنم میں کیسے جا سکتے؟ جس غار میں میرے نبی گئے ہیں قیامت کے دن خدا اس کو بھی جنت میں بھیجے گا۔ 4 اونٹنیوں پر میرے نبی کی سواری ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہے۔ جس گدھے پر آپ سوار ہیں وہ بھی جنت میں ہے۔ صالح علیہ السلام جس اونٹنی پر سوار ہیں وہ بھی جنت میں ہے۔ نوح علیہ السلام جس کشتی کے اوپر پہاڑ جودی پہ رکتے ہیں وہ بھی اللہ نے جنت پہ بھیج دی۔ موسیٰ جس طور پہ بیٹھتا ہے وہ بھی جنت میں ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے پہاڑ جنت میں، درخت جنت میں، بکریاں جنت میں، گھوڑے جنت میں، اونٹنیاں جنت میں، تو آپ کے صحابہ کیسے جہنم میں جا سکتے؟ آج مسلمانوں کو یہ آ گیا، 22 رجب المرجب کی تاریخ، امیر معاویہ کے دشمنوں کی عید کا دن اور مسلمانوں کی وعید اور سزا کا دن، اس 22 رجب المرجب کو یہ صحابی اس دنیا سے رحلت کرتا ہے، اور اہل تشیع اور رافضی لوگ جو سیدنا امیر معاویہ کو اسلام کے اندر سب سے گندے نام سے پکارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر مقام پر حضرت امیر معاویہ کو اپنا دشمن خیال کرتے ہیں، اور ان کے مذہب کے اندر یہ قانون ہے کہ جو اہل تشیع میں سے ہو وہ جھوٹ بولے گا تو اہل تشیع ہوگا، اگر سچ بولے گا اہل تشیع نہیں ہو سکتا، اور رافضیت کی کہانی صرف جھوٹ پر مبنی ہے۔ آج امت کو ورغلانے کے لیے کائنات کے بدترین انسان ان صحابہ کی دشمنی کو تکیہ اور جھوٹ میں تبدیل کرتے ہوئے ماؤں کے سامنے عورتوں کو بھیجتے ہیں، بہنوں کے سامنے عورتوں کو بھیجتے ہیں، بچیوں کے سامنے عورتوں کو بھیجتے ہیں، عورتیں جا کر گھروں میں عورتوں کو بتاتی ہیں کہ ہمارے ایک امام تھے جن کو امام جعفر صادق کہتے ہیں، وہ جب بیمار تھے 22 رجب کو وہ ٹھیک ہو گئے تھے، اور ہم ان کی صحت کی خوشی کے اندر آج کھیر حلوہ بنا کر پوری دنیا میں تقسیم کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی صحت بھی تو ہوئی تھی، ان کی خوشی کے اندر کوئی چیز تقسیم نہیں کی جاتی، حضرت عمر کو بھی تیر سے افاقہ ہوا، ان کی خوشی میں کوئی چیز تقسیم نہیں کی جاتی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا زخم میرے نبی کے لحاظ سے ٹھیک ہوا، ان کی خوشی کی تاریخ کسی کو یاد نہیں، حضرت عثمان کو تیر لگتے ہیں آپ ٹھیک ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ کو زخم پڑتے ہیں آپ درست ہوتی ہیں، مگر ان کے زخم کے ٹھیک ہونے پر کوئی بندہ کھیر حلوہ تقسیم نہیں کرتا۔ یہ امت کی مائیں بہنیں آ کر غلط فہمی مبتلا کرتی ہیں عورتوں کو کہ آج ہمارے امام جعفر صادق روح بصیرت ہو چکے تھے، اس لیے ہم آج کھیر کو بانٹ کر دنیا میں خوشیاں مناتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل تشیع یہاں جھوٹ بولتا ہے، تکیہ کرتا ہے، پردوں میں بات کرتا ہے، چپ کے گفتگو کرتا ہے۔ کہانی یہ ہے، آپ سے جتنا امیر معاویہ میرے نبی کے صالح، میرے نبی کے صحابی، امت کے ماموں، جنت کے سردار، جنت کی چادر کے وارث، رسول اللہ کے بالوں کے وارث، نبی علیہ السلام کا چہیتا، پیارا، لاڈلا اور ایسا صحابی، خدا کی قسم رسول اللہ اس پر رشک فخر کرتے تھے، آج وہ صحابی 22 رجب کو اس دنیا سے جا رہا ہے۔ وفات سیدنا امیر معاویہ، جس طرح آپ نے کلمہ پڑھ کے یاد کیا اس طرح اس لفظ کو یاد کریں، 22 رجب سیدنا امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، اور جس طرح شرک کو آپ نہیں مانتے اس طرح اس چیز کو بھی پوری طور پر یاد رکھیں، آج امام جعفر صادق کی صحت کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، وہ شوال کے مہینہ میں ٹھیک ہوئے، آج کے مہینے سے ان کا تعلق کسی کتاب، کسی تاریخ، کسی تحریر، کسی تقریر میں موجود نہیں تھا۔ یہ دو باتیں ازبر ہیں، 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ کی وفات، 22 رجب کو امام جعفر صادق کا کوئی مسئلہ نہیں، اور اہل رافض اس میں تقیہ کر کر امام جعفر صادق کی صحت کا نعرہ لگا کر میری مائیں بہنیں بھائی بزرگ ان کو خوش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کھیر بانٹو تاکہ تمہیں امام جعفر صادق کی محبت کا صلہ اللہ کے ہاں مل جائے۔ وہ ہمارے چشم و چراغ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء اللہ میں ہیں۔ امام جعفر صادق بھی انشاءاللہ جنتی ہیں، ہمیں کوئی کینہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، مگر ان کا مسئلہ الگ، ان کا مسئلہ الگ، ان کی شکل الگ، ان کی شکل الگ، ان کی کہانی الگ، ان کی کہانی الگ۔ اور آج 22 رجب کی تاریخ کو یہ رافضی لوگ اس دیگ کو پکانے کے بعد 70 مرتبہ سیدنا امیر معاویہ پہ لعنت کے الفاظ بھیجتے ہیں، تحریر میں نہیں، مناظرے ہیں، دیکھا گیا، سنا گیا، بتایا گیا، اور اس کھیر کو کونڈے کی شکل بنا کر ہمارے گھروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور مسلمان کو پتا نہیں ہوتا، صبح جاتے ہیں، نماز بھی پڑھی نہ پڑھی، کام کیا، رات کو 8-10 بجے آئے، سو گئے، صبح اٹھے، اخبار پڑھی، چائے پی، چلے گئے، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ کسی عالم کے پاس بیٹھے، نہ مسجد کی صحبت ہوئی، کوئی چیز تو امت مسلمہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آج 22 رجب المرجب کی تاریخ میں بہت بڑا گستاحانہ، مذمومانہ فعل کیا جاتا ہے، اور سیدنا امیر معاویہ کی وفات پر عید مناتی ہے اہل رافضی لوگ، اور مسلمانوں کو مدہوش کرتے ہوئے اپنے غبن میں لے کر ان کو بھی عید کی خوشیوں کی طرح شامل کر لیتے ہیں۔ ہم تو اپنی چھوٹی عید، بڑی عید کے اوپر بھی اتنی کھیر نہیں بانٹتے، کوئی بندہ کہیں نہیں بھیجتا، ایک آدھ کہیں چلی جائے چلی جائے۔ یہ ایسی رسم ہے کہ ہر گھر میں، ہر گھر میں کھیر بنی جاتی ہے، کھیر بنائی جاتی ہے، کونڈے کھائے جاتے ہیں، کونڈے کھلائے جاتے ہیں، اور کتابیں کونڈوں کے نام پر ہمارے گھروں میں، ماؤں میں، بہنوں میں پڑھائی جاتی ہیں، اور میڈیا بھی رافضیوں کی نقل کرتے ہوئے امت میں کونڈے کو مروج کرتا جا رہا ہے۔ اس لیے دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ جس نے کھیر کھائی گویا اس نے 70 مرتبہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ سیدنا امیر معاویہ پہ اپنے منہ سے لعنت کر کے کھیر کھائی۔ صحابہ کا تقدس کریں، اللہ آپ کا تقدس کرے گا، صحابہ کی حفاظت کریں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، صحابی کو اچھا کہو، رب آپ کو اچھا کہے گا، صحابی کے لیے قربانی دو، رب آپ پر اپنی تمام چیزیں قربان کرے گا صحابی کی عزت و عفت پر۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس طرح مرغی آپ نے دیکھی ہے جب اس کے بچوں کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے وہ کس طرح قریب آتی ہے، بلی جب اپنے بچے جنتی ہے تو آپ کبھی اس بلی کو پکڑیں وہ تو آ جائے گی، لیکن آپ اس کے بچوں کو ہاتھ لگائیں گے اس کی آنکھ میں 100 گنا زیادہ غصہ ہوگا اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہوگی، خبردار اس کی طرف ہاتھ لگاؤ۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کے ہاتھ میں بچہ اٹھا لیتا ہے، بے شک وہ 30 سال سے وہاں رہ رہی ہوتی ہے، مگر وہ جھپٹ کر حملہ کر دیتی ہے اور اس کو زخمی کر دیتی ہے۔ یہ تو جانوروں کا حال ہے، ہم پہ بات کرتے ہیں صحابہ کی جن کی حفاظت رب نے لی ہے۔ اگر ایک بلی اپنے بچوں کے تقدس کی حفاظت میں اپنی جان تک قربان کر سکتی ہے تو نبی کے صحابی کے اوپر اگر اس طرح کا طعنہ زن کر دیا جائے اور امت مسلمہ کا مسلمان بھی ان کونڈوں کو کھائے تو اللہ کی ذات کتنے غضب میں آئے گی اور کیا انتقام ہو۔ اس لیے میرے نبی کی حدیث ہے، کونڈے والوں سے نکاح نہیں کرنا، کونڈے والوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، کونڈے والوں کو رہائش نہیں دینی، کونڈے والوں کے محلے میں نہیں بسنا، کونڈے والوں سے کبھی مشاورت نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، صحابہ کے دشمن اور اسلام کے دشمن, اور جب یہ اسلام کے دشمن ہیں تو پھر ہمارے سجن کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے, اور رسول اللہ کے صالح, امت کے ماموں, جنت کے خوبصورت صحابی سیدنا امیر معاویہ کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.